حضرت والا ہمارے پیارے شیخ محبوب مرشد حضرت والا سید شاہ جمیل میر صاحب داروغات مالیہ کے حکم پر اشعار سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ نعت شریف کے اشعار ہیں. اس کا نام ہے گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا. بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ. میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا, میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا. میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے, میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے, میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے. بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا, بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے, مدینے کے انوار شام و سحر سے. سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا, سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا. کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر, ہر ایک امر میں راہ سنت پہ چل کر. خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا, خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے, احد کے شہیدوں کہ خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا, سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا, مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. اور نعت شریف کا مقطع ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی, قبا کی زیارت نفلوں سے اختر, قبا کی زیارت نفلوں سے اختر, ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا, ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. یشار بھی عارف باللہ شیخ الرب العجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. اس کا عنوان ہے میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا.
میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا, اے خدا 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 اے خدا. زندگی میری ہے تیرا ذکر و لقا, اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جدا, اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جدا. میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا, اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا, میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا, میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا. تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا, میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا. بہر طوفان غم ہے مخالف ہوا, میری کشتی کا ہے تو ہی بس نا خدا, میری کشتی کا ہے تو ہی بس نا خدا. بہرے طوفان غم ہے مخالف ہوا, میری کشتی کا ہے تو ہی بس نا خدا.
تیری رحمت کا خورشید روشن ہوا، ہر سزا سے بری ہو گیا ناسزا، ہر سزا سے بری ہو گیا ناسزا، تیری رحمت کا خورشید روشن ہوا، ہر سزا سے بری ہو گیا نا سزا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. اور مقطع ہے حضرت والا کے اشعار کا، تیرے دریائے رحمت کا ہے آسرا، ورنہ اختر ہے اعمال سے بے نوا، ورنہ اختر ہے اعمال سے بے نوا، تیرے دریائے رحمت کا ہے آسرا، ورنہ اختر ہے اعمال سے بے نوا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا.
یہ فاصلہ نہ چھوڑیے، مل جائیے آپس میں، قریب قریب آ جائیے، بس یہ صحیح ہے نا، باقی حضرات آگے آ جائیں. گرم بازاری عشق. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی مربی و محسنی صدیق وقت قلندر زمان حضرت والا میر صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کے حکم پر حضرت والا مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمان حضرت والا مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا کلام پیش کر رہا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شاعری مد نظر ہم کو نہیں، واردات دل لکھا کرتے ہیں. اللہ والوں کی شاعری شاعری نہیں ہوتی، محض اشعار نہیں ہوتے، بلکہ اس میں پند و نصائح چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ کی محبت کا درد و غم ہوتا ہے. اور اشعار کو محض اشعار اس لیے بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اشعار کا سننا سنانا جو اللہ تعالی کی محبت کے ہوں، دھوکے بازی کے اور عشق مجازی کے اشعار نہیں، بلکہ اللہ والوں کے جو اشعار ہوتے ہیں اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ان اشعار کا سننا اور سنانا اور نصیحت کے اشعار سننا اور سنانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ان اشعار کو سننے کی شرائط، جیسے کل بھی حضرت نے بیان فرمایا تھا، آج بھی بیان فرمایا ہے، کہ اس میں موسیقی اور گانا بجانا نہ ہو اور امارد نہ ہو، سنانے والا اور سننے والے امارد نہ ہو، اور خواہش نفسانی نہ ہو، اور خواتین نہ ہو، عورتیں نہ ہو، نامحرم عورتیں. یہ ان شرائط کے ساتھ یہ اشعار کا سننا اور سنانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سنا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 سے زائد اشعار سنائے، اور درمیان درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اور سناؤ اور سناؤ. تو اس کو محض اشعار سمجھ کر جو سنے تو وہ بہت محروم رہے گا، اور جو اللہ کی محبت میں سنے گا تو انشاءاللہ اس کا بھرپور نفع ہوگا. گرم بازار یہ عشق، اس کا عنوان ہے ان اشعار کا.
اشک ہائے خون سے جب چشم تر کرتا ہوں میں، اشک ہائے خون سے جب چشم تر کرتا ہوں میں، عشق کا بازار دل میں گرم تر کرتا ہوں میں. اشک ہائے خون سے جب چشم تر کرتا ہوں میں، عشق کا بازار دل میں گرم تر کرتا ہوں میں. جب بتانے حسن سے صرف نظر کرتا ہوں میں، جب بتانے حسن سے صرف نظر کرتا ہوں میں، درد کی لذت سے راہے عشق سر کرتا ہوں میں.
بتانے حسن یعنی نامحرم عورتیں اور امرد لڑکے. نامحرم عورتیں چاہے بازار میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، گھر کے اندر ہوں، جیسے چچا زاد بہن، تایا زاد بہن، ایسے ہی خالہ زاد بہن اور بھابھی اور سالی، یہ سب نامحرم ہیں. صرف بازار میں پھرنے والی بے پردہ عورتوں سے نگاہ نہیں بچانی، بلکہ گھر کے اندر بھی جو نامحرم رشتہ دار ہیں ان سے بھی اپنی نگاہ کی حفاظت، بلکہ قلباً بھی دور رہنا ہے، غالباً بھی دور رہنا ہے. نگاہ کی حفاظت، قلب کی حفاظت اور جسم کی حفاظت، یہ ضروری ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جب میں بتانے حسن سے یعنی نامحرموں سے اور حسین شکلوں سے جب میں صرف نظر کرتا ہوں، نظر بچاتا ہوں، تو اس کی وجہ سے دل پر جو غم آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہماری کشش رکھی ہے کہ مخالف جنس کی کشش فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، لیکن اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں ہم نامحرم لوگوں کو، نامحرم عورتوں کو اور حسین شکلوں کو نہیں دیکھ رہے، تو اس کی وجہ سے اس فطری خواہش کو دبانے کی وجہ سے جو دل پر غم اور بوجھ آ رہا ہے، اس بوجھ کی عادت فرما رہے ہیں کہ جو درد، یہ جو درد پیدا ہو رہا ہے، اس سے جو درد دل میں پیدا ہو رہا ہے نگاہ کی حفاظت سے، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کا میں راستہ طے کر رہا ہوں.
جب بتانے حسن سے صرف نظر کرتا ہوں میں، جب بتانے حسن سے صرف نظر کرتا ہوں میں، درد کی لذت سے راہِ عشق سر کرتا ہوں میں.
اب فرما رہے ہیں کہ درد کی لذت، یعنی یہ درد جو ہے یہ وہ درد نہیں ہے جو ہسپتال پہنچا دے، بلکہ یہ لذیذ غم ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو غم ہوتا ہے وہ لذیذ ہوتا ہے، وہ سینکڑوں کائنات سے اور دولت سے اور سب چیز سے، ساری کائنات سے افضل ہوتا ہے. جب انسان کو یہ حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم، بلکہ اس کا ایک ذرہ حاصل ہو جاتا ہے حقیقی، تو پھر وہ پوری کائنات کو خاطر میں نہیں لاتا. پھر اس سے کوئی کہے کہ یہ درد و غم کا ذرہ جو ہے تو غم تو اچھی چیز نہیں ہے، تم ہمیں دے دو، ہماری دولت لے لو، کہے گا نہیں، یہ ہم تمہیں یہ غم کی دولت یہ نہیں دے سکتے، ساری کائنات کے بدلے میں بھی نہیں دے سکتے، ایسا لذیذ ہوتا ہے۔ درد کی لذت سے راہِ عشق سر کرتا ہوں میں، کر کے خونِ آرزو خونِ جگر کرتا ہوں میں، یعنی یہ جو خونِ آرزو ہے اپنی تمنا کا خون کر لیا میں نے، تو گویا میں نے اپنے جگر کا خون کر دیا، قلب و جگر کا میں نے خون کر دیا، کر کے خونِ آرزو خونِ جگر کرتا ہوں میں، اپنی آہوں کا اثر یوں تیز تر کرتا ہوں میں، اپنی آہوں کا اثر یوں تیز تر کرتا ہوں میں، یعنی جس تیزی کے ساتھ اور جتنی قربانی کے ساتھ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، جتنا زیادہ مجاہدہ کرے گا اتنا ہی اس کی منزل قریب آتی جائے گی، تیز تر راستہ تیز تر ہو جائے گا، اللہ کو بہت جلد پا لے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم، یعنی اپنی ناجائز خواہشات کو ہم پھانسی چڑھا دیتے ہیں، تو یہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے، اور یہی میرے حضرت کا طریق ہے، اس راستے کا طریق میرے حضرت نے یہی مقرر کیا ہے کہ زیادہ نوافل زیادہ ذکر و تلاوت ضروری نہیں ہے، بس تھوڑا سا ذکر کر لیا اور باقی فرائض واجبات اور سنت موقعہ ادا کر لی، اور اصل کام جو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، پورا زور پوری طاقت اس پہ لگا دو۔ کر کے خونِ آرزو خونِ جگر کرتا ہوں میں، اپنی آہوں کا اثر یوں تیز تر کرتا ہوں میں۔ اور یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا عظیم الشان شعر ہے، یہی اس کا حاصل ہے کلام، ہر قدم پر تا کے حاصل ہو حیات نو مجھے، ہر قدم پر تا کے حاصل ہو حیات نو مجھے، ہر قدم پر زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں میں، ہر قدم پر زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں میں۔ حضرت والا تشریف لائیں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 بعض ہے جو کل بھی تقسیم ہوا پرسوں بھی. اس کا نام ہے عاشقان حق کا لذیذ غم, اور آج ابھی انشاءاللہ 32 بعض تقسیم ہوگا سامان مغفرت انشاءاللہ. ولی اللہ بننے کا پہلا نسخہ, بیوی کو نہ ستانا. مولا والا اپنی حلال بیوی کے ساتھ اللہ کے لیے حسن سلوک سے پیش آتا ہے کہ میرے اللہ کی بندی ہے, اس کو کوئی دکھ نہ پہنچے, اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے, مغلوب الغضب نہیں ہوتا کہ غصے میں آ کر اس کو ستائے. اللہ والے اپنے غصے سے کسی مخلوق کو اذیت نہیں پہنچاتے, ان کی مولا پر اس وقت اس قدر نظر رہتی ہے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور جبکہ بیوی تو بڑی چیز ہے, وہ تو رفیقہ حیات ہے, اللہ کی بندی ہے. آپ بتائیے, کسی کی بیٹی کو داماد ستائے تو باپ کو غم ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ربا کو بھی سخت غضب اور غصہ ہوتا ہے, ربا کو بھی سخت ناراضگی ہوتی ہے جو اپنی بیویوں اور اللہ کی بندیوں کو ستاتے ہیں. یہ معمولی جرم نہیں ہے. تو یہ دو کام کر لو, ایک اپنی بیوی کو مت ستاؤ, اسے پیار و شفقت سے رکھو, اس پر محبت سے فدا رہو, اور دوسرے نظر بچا لو. یہ دو کام کر لو تو ولی اللہ ہو جاؤ گے انشاءاللہ. مگر فرض واجب اور سنت موقع تو ادا کرنے ہی ہیں. کیونکہ اسٹرکچر ہی نہیں ہوگا تو ڈسٹمپر کہاں ہوگا. فرض واجب اور سنت موقع اسٹرکچر ہے, اس پر بیوی پر رحمت و شفقت اور نظر کی حفاظت کے ڈسٹمپر لگا لو, انشاءاللہ ولی اللہ ہو جاؤ گے. اس میں ایک کام تو آسان ہے کہ بیوی کو پیار کرنا, کیونکہ یہ اس کا فطری حق ہے. ایک صاحب نے جدہ میں اپنی بیوی کو فون کیا, ان کے منہ میں اتنا پانی آ رہا تھا کہ ہر ہر لفظ میں اسے رس ملائی محسوس ہو رہی تھی. ایسے مزے لے کے اپنی بیوی سے بات کر رہے تھے تو معلوم ہوا کہ یہ تو فطری حق ہے, تو اس کے متعلق کچھ کہنا گویا ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دوسرے کو تماچا مار دیا تو اس نے کہا جزاک اللہ. پوچھا کہ بھائی جزاک اللہ کیوں کہا؟ کہنے لگا کہ بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ رونے کے اسباب نہیں تھے, آپ نے تماچا مار کر میرے لیے رونا آسان کر دیا. ولی اللہ بننے کا دوسرا نسخہ, نظر کی حفاظت. اب رہ گیا دوسرا نسخہ یعنی نظر بچانا. اس میں بھی اللہ تعالی کی حلاوت ایمانی کا ذوق مل جائے گا, تو انشاءاللہ آپ حلاوت بصارت کو خوشی خوشی فدا کر دیں گے. یعنی نگاہ جو ہے بصارت ہے, تو جب بصارت کو فدا کر دیں گے اور اللہ اپنی بصیرت اپنے دل میں اپنی حلاوت عطا فرمائے گا تو آپ آنکھوں کی مٹھاس کو خوشی خوشی فدا کر دیں گے. جب قلب کو حلاوت ایمانی کا چسکا لگ جائے گا تو حلاوت بصارت کو فدا کرنا آپ پر آسان نہیں ہوگا, بلکہ آپ مجبور محبت ہو کر ان حسینوں کو نہیں دیکھیں گے, کہیں گے جوتے مارو ان ہگنے موتنے والوں کو اور فوراً مراقبہ کرو کہ اندر کیا بھرا ہوا ہے. اگر ایک سوراخ ان کے پیٹ میں ہو جائے تو اتڑیوں میں جو گو ہے اس کی بو سے بتاؤ کیا حال ہوگا. یہ اللہ کی ستاری ہے اور امتحان ہے, اگر سب کا گو نظر آتا تو امتحان نہ رہتا. اسی دوران ایک مولانا تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا آئیے مولانا یہاں تشریف لائیے، میں آپ سے کھڑے ہو کر ملتا مگر ظروف کی وجہ سے کچھ عذر ہے، ماشاءاللہ آپ کو دیکھتے ہی میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو جذب کی نعمت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جذب فرماتے ہیں تو اس کے آثار بھی اس کے چہرے اور آنکھوں سے پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ کھینچی ہوئی آنکھیں ہیں، کوئی ان کو کھینچے ہوئے ہے۔ اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ تہجد گزار شاعر جگر کے استاد فرماتے ہیں، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ اور فرماتے ہیں، ہمتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہمتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بھنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو۔ ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ایک گل تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا، اور توڑ ڈالے مہ و خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اس کے لیے دونوں جہان خدا پر فدا کر دو، خونِ تمنا پیو، خونِ آرزو سے دل لال ہوگا تب اللہ کی معرفت کا سورج نکلے گا، جیسے جب تک مشرق لال نہیں ہوتا سورج نہیں نکلتا، اور دنیا کو تو ایک سورج ملتا ہے، لیکن اگر تم نے خونِ تمنا کیا تو قلب کے چاروں آفاق سے سورج نکلیں گے، مشرق سے بھی، مغرب سے بھی، شمال سے بھی، جنوب سے بھی۔ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں۔ دوستو، یہ مٹی ایک دن مٹی میں دفن ہو جائے گی، اسی لیے اختر کہتا ہے کہ جلدی کرو ورنہ پچھتاؤ گے، ان مٹیوں کے ساتھ جو ساز باز کر رہے ہو، مٹی کے کھلونوں کے ساتھ جو ساز باز کے عادی ہیں، جن کو یہ مشکل پرچہ نظر آتا ہے، حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے، بس تم ارادہ اور ہمت نہیں کرتے ہو۔ یہ حضرت والا کا آواز ہے، انگلینڈ کا، انگلینڈ کے شہر لسٹر کا، جہاں مولانا ایوب صورتی صاحب جو حضرت مولانا شاہ براہ صاحب کے خلیفہ ہیں، یہ حضرت وہیں قیام فرماتے تھے ان کے ادارے میں۔ اب حضرت کے بھی خلیفہ ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں تو بہت مجبور ہوں، جب نظر پڑ جاتی ہے تو ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجبور نہیں ہیں، آپ ہمت چور ہیں۔ ابھی اسی حسین لڑکی یا لڑکے کا ابا ایس پی ہو اور پستول کا آپ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو کہ اگر تم نے دیکھا تو میں پستول مار دوں گا، گولی مار دوں گا، پھر دیکھو گے، کیونکہ جان پیاری ہے۔ واللہ، آج اختر کہتا ہے کہ اگر اللہ ہماری جان سے زیادہ پیارا ہو جائے تو انشاءاللہ کبھی بد نظری نہیں کرو گے۔ واللہ، آج اختر کہتا ہے کہ اگر اللہ ہماری جان سے زیادہ پیارا ہو جائے تو انشاءاللہ کبھی بد نظری نہیں کرو گے۔ جب یہاں کسی حسین باپ کا پستول لیے ہوئے ہو، جب یہاں کسی حسین کا باپ پستول لیے ہوئے ہو تو تم اس وقت کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کیونکہ تمہیں اپنی جان پیاری ہے۔ تو جب اللہ جان سے پیارا ہوگا تو انشاءاللہ یہی کیفیت پیدا ہو جائے گی، پھر ان کو نہیں دیکھو گے، آسمان پر نظر رہے گی۔ اچھا، آسمان پر نظر رہے گی، سلوک کا راستہ زمین پر رہنے والے اور مٹی کے ڈھیلوں پر مننے والوں کا نہیں ہے، یہ ان کا راستہ ہے جن کی نظر ہر وقت اللہ تعالی پر رہتی ہے۔ وہ زمین پر رہتے ہوئے صاحب آسمان رہتے ہیں، مصاحب آسمان رہتے ہیں، آسمان والے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ ہم کو جلد اللہ والا بنا دے اور اولیاء اللہ جیسا ایمان و یقین عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے رہو, روتے رہو, انشاءاللہ ایک دن ان کو رحم آ ہی جائے گا. یہ تو کل کا آواز تھا 31واں, آج یہ نیا آواز آیا ہے جو آج انشاءاللہ تقسیم ہوگا, بھی اور آ جائیں گے. اس کا نام ہے سامان مغفرت, 32واں آواز ہے یہ. الحمدللہ حضرت والا کی رحلت کے بعد 32واں آواز ہے, اور کل ملا کے کتنے 141 ہو گئے, کل ملا کے 141 ہو گئے, اور 80 تک آواز تیار ہے. انشاءاللہ سب جلد تقسیم ہو جائیں گے. اس کا نام ہے سامان مغفرت. ٹائٹل بھی ماشاء اللہ بہت خوبصورت. کھولو بس, یہ بات سامان مغفرت. جمعہ 5 جماد الاولى 1409 ہجری مطابق 16 دسمبر 1988 کا ہے, جو خانقاہ گلشن اقبال کی مسجد اشرف گلشن اقبال کراچی میں ہوا. 1988 کا یہ بیان ہے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال ابو ذر من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سرعته بالحلف الكاذب. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں جن کی شان بہت جلیل القدر ہے. صحیح مسلم شریف میں ان سے ایک حدیث روایت ہے جس سے 3 باتوں کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے, جس میں سے 1 مردوں کے لیے اور 2 سب کے لیے ہے. مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ لباس مثلا پاجامہ, کرتا, لنگی ٹخنے سے نیچے لٹکانا اور ٹخنا چھپانا حرام ہے. اور جو فعل سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ احسان کر کے جتلانا اور جھوٹی قسم کھا کے اپنے سودے کو, اپنے مال کو بیچنا. مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ لباس مثلا پاجامہ, کرتا, لنگی ٹخنے سے نیچے لٹکانا اور ٹخنا چھپانا حرام ہے. اور جو فعل سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ احسان کر کے جتلانا اور جھوٹی قسم کھا کے اپنے سودے کو, اپنے سودے کو, اپنے مال کو بیچنا. ان 3 قسم کے افعال پر 4 قسم کے عذاب کی وعید آئی ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 قسم کے مجرموں کو 4 قسم کا عذاب ہوگا. پہلے ان 3 قسم کے جرم کو یاد کر لیجئے. نمبر 1 ٹخنے کو چھپانا, نمبر 2 احسان کر کے جتلانا, نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنا. ایسے لوگوں کے لیے 4 قسم کے عذاب ہیں. نمبر 1 لا ينظر الیہم, اللہ تعالی قیامت کے دن اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے, یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا. نمبر 2 لا يكلمهم الله يوم القيامة, اللہ تعالیٰ اسے کلام رحمت اور کلام شفقت قیامت کے دن نہیں فرمائیں گے. اور نمبر تین ولا یزکیہم, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق تزکیہ نہیں دیں گے, اس کو اصلاح کی توفیق نہیں ہوگی. نمبر چار ولہم عذاب علیم, اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. محدثین نے اتنا اضافہ کر دیا ہے وَإِلَّمْ يَتُبْ, اگر توبہ نہیں کرے گا تو یہ سب چیزیں ہوں گی, اور اگر دنیا میں توبہ کر لے گا تو توبہ سے تو بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر ابھی حکومت اعلان کر دے کہ جو شخص جاری رکھے گا اس کو 1000 روپے ماہانہ ملا کریں گے, اور جو ٹخنے سے اوپر لباس کرے گا مثلا پتلون وغیرہ تو اس کو ماہانہ 500 روپے ملا کریں گے, مگر بہت چست پتلون پہننا جائز نہیں. ہاں اگر ڈھیلی ڈھالی ہے تو پہن سکتے ہیں, گنجائش تو ہے, مگر یہ صالحین کا نیک بندوں کا لباس نہیں ہے. تو جو پاجامہ یا لنگی ٹخنے سے اونچا رکھے گا اس کو 500 روپے مہینہ ملے گا, اور جو داڑھی رکھے گا وہ 1000 روپے ماہانہ پائے گا. اب آپ بتلائیے کہ لوگ یہ کام کریں گے یا نہیں. اچھا, اور جو ٹخنے سے اوپر پاجامہ کرے گا اور داڑھی رکھے گا تو اس کو تیسرا انعام یہ ملے گا کہ اس کی شادی بہت خوبصورت لڑکی سے کر دی جائے گی. تو بتلائیے کہ اللہ اور رسول کی محبت کیا 1000 روپے مہینے سے کم ہے؟ دوستو, اللہ کی محبت میں تو لوگوں نے سلطنت قربان کر دی, سلطنت لینے کی بجائے سلطنت دے دی. سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ پر جب اللہ تعالی کی محبت کا غلبہ ہوا تو آدھی رات کو سلطنت خیر بات کہہ دی. سلطنت چھوڑ کر نیشاپور کے جنگل میں جا کر 10 سال تک عبادت کی. تو انعام کے لالچ میں عمل کرنا ہمارے ایمان کی انتہائی کمزوری ہے. اچھا, اگر اس اعلان کے بجائے دوسرا نافذ ہو گیا کہ جو داڑھی نہیں رکھے گا صبح شام اس کے گالوں پر تماچے لگیں گے, اور جو ٹخنے سے نیچے پاجامہ کرے گا اس کو 2 ڈنڈے لگیں گے, تب بھی لوگ ڈر کر یہ دونوں کام کر لیں گے. دوستو, میرے علم ہے کہ بعضوں کے گالوں میں کینسر پیدا ہو گیا اور وہ فیلڈ ہی ان سے چھین لی گئی جس پر وہ داڑھی رکھتے, اور ان کے گال میں آر پار سوراخ ہو گیا اور بہت دور تک بدبو جاتی تھی. اللہ نے آپ کو سلامتی دی ہے, آپ کے گال سلامت ہیں, تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سلامت رکھنا چاہیے. داڑھی سنت کا باغ ہے, جیسے میونسپلٹی کے باغ کا ایک پودا اگر کوئی چھو لیتا ہے تو وہ فوراً اس کا چالان کرتے ہیں. یہ داڑھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہے, یہ میونسپلٹی اللہ کی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. اس باغ پر آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اس پر اس طرح مار سکیں. لہذا صالحین کی شکلوں میں رہیے, اللہ کے پیاروں کی شکلوں میں آ جاؤ, کیونکہ یہ گال جانے والے ہیں. قبروں میں لیٹتے ہی کیڑے لپٹ جائیں گے گرمیوں میں 24 گھنٹے کے بعد, اور اگر سردی میں دفن ہوا تو 72 گھنٹے کے بعد کیڑے لپٹ جائیں گے, سب کھا ڈالیں گے, آنکھوں کو کھا ڈالیں گے. اس لیے آج ہی بد نگاہی سے توبہ کر لو, وی سی آر اور سینما سے توبہ کر لو, کیونکہ ان آنکھوں کو کیڑے کھانے والے ہیں. کانوں سے گانا سننے سے توبہ کر لیجئے, کیونکہ کان بھی سلامت نہیں رہیں گے, سارے اعضا ختم ہو جانے والے اور سر جانے والے ہیں. آج کل جلدی ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے بتایا کہ 33 سال میں ابھی حال میں ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب گناہ چھوڑنے میں تو تکلیف ہوتی ہے، دل میں پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہ بتاؤ صحابہ کرام جو احد کے دامن میں شہید ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے میں سر دھر کی بازی لگا دی، کیا ان حضرات کو مجاہدے نہیں ہوئے؟ کیا ان کو تلوار کھانے میں تکلیف نہیں ہوئی؟ کبھی پیٹ پر پتھر باندھ کر جہاد کیا، کبھی کھجور کی گٹھلیاں کھا کر جہاد کیا؟ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ زندگی کو سنت کے مطابق بنائیے، انشاءاللہ تعالی آپ نقد انعام پائیں گے، جتنا زیادہ اللہ تعالی کو راضی کریں گے اللہ تعالی آپ کے دل کو اتنا ہی خوش رکھیں گے، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ آپ داڑھی اس لیے مڈاتے ہیں تاکہ دل خوش رہے، جو بد نظری کرتا ہے، وی سی آر سنیما دیکھتا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ بے حیائی کی باتیں دیکھنے سے میرا دل خوش ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ سے مسجد میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالی کو ناخوش کر رہے ہیں، اتنی بڑی طاقت والے مالک کو ناخوش کر رہے ہیں، معمولی سے زمیندار کو کوئی ناخوش کرتا ہے تو زمیندار کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا گاؤں ہے، میں نے اپنے گاؤں میں تمہیں زمین دی، تمہیں گھر بنا کر دیا، میری زمین میں تمہارا گھر ہے، اگر تم نے مجھے ناخوش کیا تو یاد رکھو گاؤں سے باہر کر دوں گا، تو زمین اللہ کی ہے، جو شخص اللہ کو ناخوش کرتا ہے اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے اپنے قلب میں حرام خوشی کو درآمد کرتا ہے تو یہ شخص بے غیرت بھی ہے اور غیر شریف بھی ہے اور یہ نفس کا کتا بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کے احسانات کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم ان کو ناراض نہ کریں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ کا خوف نبی ہوتا تب بھی اللہ کے احسانات کی وجہ سے شریف انسان اللہ کی نافرمانی کی جرت نہ کرتا کہ ہم اللہ تعالی کا کھا رہے ہیں، کس قدر پانی پی رہے ہیں، آکسیجن لے رہے ہیں، ہر وقت نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بتاؤ کوئی ایسا وقت ہے جس وقت آپ اللہ تعالی کی نعمتوں کا فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں؟ ایک سانس ایسا نہیں گزرتا جس سانس میں ہم پر اللہ تعالی کے بے شمار احسانات نہ ہو رہے ہوں۔ آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بعض وقت کہ کتنی بلائیں آ رہی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالی ٹالتے رہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ دریائے نیل کے پاس کپڑے دھو رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو دریا کے کنارے پر آیا، تھوڑی دیر بعد ایک کچھوا آیا، اب کچھوے صاحب پر بچھو صاحب بیٹھ گئے اور پھر کچھوا دریا کی طرف چلنے لگا، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب دریا کو پار کیا تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک شرابی سویا ہوا ہے، اس کے شاندار کپڑے اور چہرہ بتاتا تھا کہ کسی امیر کا بیٹا ہے، وہ شراب کے نشے میں بھی ہوش پڑا ہوا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری دیکھتے ہیں کہ اس شرابی کی طرف ایک سانپ آ رہا ہے، جب سانپ دو فٹ دور رہ گیا تو بچھو نے کود کر سانپ کے سر پر ڈنک مارا اور سانپ وہیں مر گیا۔ اگر یہ بچھو نہ ہوتا تو امیر زادہ جو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا تھا ہلاک ہو جاتا، اب یہ وہیں بیٹھ گئے یہاں تک کہ اسے ہوش آ گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو پوچھا کہ حضرت آپ ذوالنون مصری اتنے بڑے بزرگ یہاں کیسے آ گئے؟ فرمایا کہ میں تیری حفاظت کا تماشا دیکھ رہا تھا، تو حالت نشہ میں خدا سے غافل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تجھ سے غافل نہیں، تو نافرمانی کے سبب خدا سے غافل ہے، اور جو سانپ مرا پڑا ہے یہ تجھے ڈسنے آ رہا تھا، اگر ایک سیکنڈ کا بھی موقع مل جاتا یہ تجھے ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھوے کو الہام کیا، وہ دریا کے کنارے لگا اور بچھو کے دل میں ڈالا کہ تو اس پر بیٹھ کر دریا پار کر، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس طریقے سے پڑا ہوا ہے، تو اللہ کی نافرمانی میں اس طریقے سے پڑا ہوا ہے اور اللہ سے غافل ہے، مگر اللہ تجھ سے غافل نہیں، تو نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے تجھ کو یاد رکھا، بس وہ رونے لگا اور کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اب کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ دوزخ نہ بھی پیدا کرتے تو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شرافت کے خلاف ہے، کیوں بھائی، اگر باپ ڈنڈا نہ مارے انڈا ہی کھلائے تو اس کا یہ شکریہ ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے، تو حق تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا اتنا ہے کہ ہم ان کو ناراض نہ کریں۔ دنیا میں اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے کہ بندہ کسی سانس بھی اللہ کو ناراض کر کے اپنے دل میں حرام خوشی کو درآمد کرے، اپنا جی خوش کر رہا ہے، وی سی آر دیکھ رہا ہے، اپنا جی خوش کر کے سنیما دیکھ رہا ہے، بدنگاہی کر رہا ہے، اپنا جی خوش کر رہا ہے، کسی سے نامناسب گفتگو کر رہا ہے، یہ حرام خوشی رنگ لاتی ہے، یہ تمہاری حلال خوشی کو بھی تباہ کر دے گی۔ آج تو سکون سے جی رہے ہو مگر کل خدا تمہارا جینا تلخ کر دے گا۔ یہ نہ سوچو کہ گناہ کیا تو کسی کو پتا نہیں چلا، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم اور برداشت ہے جو تجھے موقع دیتا ہے کہ شاید اب تک کر دے۔ اگر انسان ہمت کرے تو بری سے بری عادت کو چھوڑنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جاتا ہے۔ بس تین کام کر لو، ایک ہمت کر لو، دوسرا دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگو اور مانگتے رہو، اور تیسرا بزرگان دین سے ہمت کی دعا کراؤ۔ کمالات اشرفیہ میں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے گناہ چھوڑنے کے یہی تین نسخے لکھے ہیں کہ پہلے تو خود ہمت کرو، اپنی ہمت بھی کرو، آپ سانپ سے کیوں بھاگتے ہو، اس وقت کہاں سے ہمت آ جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے حرام مزے کی عادت پڑ گئی ہے، کمینے پن بے غیرتی کی عادت پڑ گئی ہے، بے حیائی کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس لیے نہیں بھاگتے، سانپ کو سمجھتے ہو کہ جان خطرے میں پڑ جائے گی، تو ایمان کی محبت نہیں ہے، جتنی ایمان کی محبت ہوگی تو جیسے سانپ سے بھاگتے ہو ویسے ہی اسباب گناہ سے بھی بھاگو گے۔ ایک گناہ بھی ایسا نہیں جو آپ کے لیے مفید ہو، گناہ تو مفید ہو ہی نہیں سکتا، تو بندے کے لیے کیا مفید ہے؟ جن باتوں سے مالک خوش ہو جائے وہ مفید ہیں، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو جائیں بس ان چیزوں سے بھاگنے کی ہمت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دو رکعت پڑھ کر ہمت مانگو، اور تیسرا کام بزرگان دین اولیاء اکرام سے درخواست کرو کہ آپ میری اصلاح کے لیے دعا کر دیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے کی ہمت ادا کر دے، اور اسباب معصیت کے گناہ کے اسباب کے قریب بھی مت رہو، کیونکہ اپنے نفس پر اعتماد مت کرو کہ کچھ نہیں کرنا، صرف دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، یاد رکھو یہ تھوڑی سی حرام خوشی تمہیں آخر تک پہنچا دے گی۔ اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لا تقربوا، گناہوں کے قریب بھی نہ رہو۔ انگریزی اسکول جہاں لڑکیاں پڑھتی ہوں اس کے قریب بھی نہ رہو، دفتروں میں عورت کو ملازم مت رکھو، چاہے پردے سے ہوں یا بغیر پردے کے، جہاں بھی گناہوں کے اسباب ہیں ان سے بھاگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھا دی، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری پیدا کر دیجئے۔ سبحان اللہ، نبی تو دوری کی دعا مانگتے ہیں اور آپ نبی کے امتی ہو کر اس کے قریب جاتے ہیں۔ حد ہے ہماری بے حیائی کی، اور نبی نے گناہوں سے کتنی دوری مانگی ہے۔ کما باعدت بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب میں جتنی دوری ہے، اے خدا میرے درمیان میں اور میرے گناہوں کے درمیان میں اتنی دوری کر دیجئے۔ کیوں صاحب، مضمون نہیں بتاتا کہ اللہ تعالی کی نافرمانی خطرناک چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ سے، بچھو سے، شیر سے اتنی دوری نہیں مانگی، دنیا کی مصیبتوں سے اتنی دوری نہیں مانگی۔ عافیت تو مانگنے کو سکھایا، لیکن یہ مضمون نہیں ہے کہ اللہ میرے اور بخار کے درمیان میں، میرے اور گردے کی پتھری کے درمیان، یا میری اور جتنی بیماریاں اور مصائب ہیں ان کے درمیان اتنی دوری کر دیجیے جتنی مشرق و مغرب میں ہے۔ یہ آپ نے نہیں مانگا، لیکن گناہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خطرناک فرمایا ہے، جو جتنا اللہ کی عظمتوں سے واقف ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اسے فکر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ لہذا اللہ تعالی سے شرافت مانگے۔ گناہ کرنا شرافت کے بھی خلاف ہے، گناہ پر اصرار کرنا، اس پر اس کو عادت بنا لینا، اوڑھنا بچھونا بلا لینا، یہ شرافت کے بھی خلاف ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بعض دعائیں ایسی کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما باعد بین المشرق والمغرب، اور اس طرح کی اور بھی دعائیں ہیں کہ مجھے اور میری گناہوں کے درمیان دوری کر دیجئے، یا اور جو رضائل ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگی کہ اللہ سے پاک فرما دیجئے، تو حضرت نے فرمایا کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ امت کو سکھانے کے لیے اپنے اوپر رکھ کے مانگتے ہیں تاکہ امت کو ہدایت ہو جائے کہ جب نبی مانگ رہا ہے جو کہ معصوم ہے، جس سے یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو ہمیں کتنا اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اس لیے بعض لوگ جو نادان ہیں وہ سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ نبی سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کی شرح جو ہم نے حضرت والا سے سنی اور حضرت والا نے محدثین کی کتابوں سے سن کے ہمیں بتایا، وہ یہی ہے کہ یہ جو بورد مانگا جا رہا ہے، دوری مانگی جا رہی گناہ سے، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، امت کو سکھانے کے لیے ہے کہ تم اس طرح مانگو، کیونکہ نبی تو معصوم ہے، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مزاج ایسا بنایا ہے نبی انبیاء کا کہ جتنا ہمیں پیشاب پیخانے سے نفرت ہوتی ہے، اتنا ہی ان کو گناہ سے نفرت ہوتی ہے، اللہ کی معصیت سے نفرت ہوتی ہے، وہ عام انسان نہیں ہے، وہ اوہیائی نہیں ہے، کیا ہے، ما انا بشر مثلکم یوہا الیہ، یہ تو فرما دیجیے کہ میں تمہاری طرح ایک بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرما دیجیے کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک بندہ ہوں، لیکن آگے اس کی تو بھی کر دی، ممتاز بھی کر دیا کہ تم پر وحی نازل نہیں ہوتی، یوہا الیہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنا جیسا مت سمجھ لینا۔ تو اس لیے حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے کہ فرمایا کہ انا بشر ہوں مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، جس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پیالہ تو مٹی کا ہے، ایک پیالہ جو ہے وہ بالکل یعنی کچی مٹی کا ہے، ایک پختہ مٹی کا ہے، ایک چینی کا ہے، ایک جو ہے وہ گلاس کا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں شیشہ گلاس کا ہے، اور ایک جو ہے سونے کا ہے، ایک چاندی کا ہے، ایک ہیرے کا ہے، اور ایک ایسی دھات کا ہے کہ جس کے کوئی دنیا میں اس کی مثل ہی نہیں ہے. تو یہ تو سب کہہ سکتے ہیں کہ انا بشر مثلکم، میں یہ پیالہ جو ہے میں کہہ سکتا ہے کہ میں بھی تم جیسا ایک پیالہ ہوں، لیکن تم جیسا نہیں ہو، وہ ایسا پیالہ ہوں کہ جس پہ وہی نازل ہوتی ہے، ایسا بشر ہوں جس پہ وہی نازل ہوتی ہے جس کی قیمت کا کوئی مثل ہی نہیں ہے. اپنا جیسا مت سمجھ لینا کہ تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں، نبوت سے مشرف ہوں. مسی، اچھا یہ میں پڑھ دوں تھوڑا سا. عربی زبان میں باعد کا مصدر مباعدہ ہے، مباعدہ بر وزن مقاتلہ، دونوں طرف سے جب قتال ہوتا ہے اس کو مقاتلہ کہتے ہیں، جب لڑائی ہوتی ہے ادھر سے بھی جنگ ہو رہی ہے ادھر سے بھی جنگ ہو رہی ہے، تو اس کو دونوں طرف سے جب ہوتی ہے تو عربی میں اس کو مقاتلہ کہتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے دوری ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم تو گناہ سے دور رہیں گے، لیکن اگر گناہ میرے پاس آ گیا تو دیکھا جائے گا. اس کو بھی کہہ دو، اسباب گناہ سے بھی کہہ دو کہ بھائی میرے قریب بھی نہ آنا. مباعدہ میں دونوں طرف سے فعل کا صدور ضروری ہوتا ہے، جیسے مقابلہ، مقاتلہ، مناظرہ. مناظرہ جب ہوتا ہے تو کیا دوسرا مولوی جواب نہیں دیتا ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے مباعدت اختیار کرو، یعنی تم بھی دور رہو، اور گناہ کے اسباب سے بھی کہہ دو کہ تم ہمارے قریب بھی مت آؤ. اب اگر کوئی لڑکی مولوی صاحب کے پاس، مؤذن صاحب کے پاس یا امام صاحب کے پاس بوتل میں پانی لائے کہ مولوی صاحب اس پر دم کر دیجئے، تو وہ ایک دن بے دم کر دے گی، دم نکال دے گی، کیونکہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں تنہائی میں نامحرم مرد اور نامحرم عورت ہو تو وہاں تیسرا شیطان پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کا خیال رکھیے. اگر کوئی مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو اس کو غور سے مت دیکھو، کوئی صاحب جانے لگے تھے، ہو سکتا ہے اس کو استنجا لگ گیا ہو یا اور کوئی ضرورت پیش آ گئی ہو، ادھر دیکھو مت، اپنے کام میں لگے رہو. میں اس کو جانتا ہوں، وہ میرے خاص دوستوں میں سے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات بری لگی ہوگی اس لیے اٹھ کر جا رہے ہیں، یہ بدگمانی جائز نہیں ہے. جب نیک گمان کا پہلو موجود ہے تو کیوں بدگمانی کرتے ہو؟ بتاؤ نیک گمان کا پہلو ہے یا نہیں؟ اس کو پیچش لگ گئی ہو، مروڑے غضب کے اٹھ رہے ہوں، اس لیے بیچارہ چلا گیا. مناظر پیز والا نے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی، جو مفتی اعظم ہند تھے اور بہت ہی بڑے مناظر تھے، اور ان میں خاص بات یہ تھی کہ غصہ نہیں آتا تھا، اور مناظر کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اس کو غصہ نہ آئے. تو اس لیے وہ ایک ہی لفظ میں مخالفین کو چت کر دیتے تھے. تو ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا تو انہوں نے، جو مخالف پارٹی تھی، اس نے کہا کہ ہم میں اور دیوبندیوں میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور دیوبندیوں میں اور سور میں کیا فرق ہے؟ یعنی دیوبندی سور ہے، آگے دیوبندیوں میں اور سور میں کیا فرق ہے؟ تو مفتی صاحب اپنے اسٹیج سے اترے اور جہاں اس کا جہاں تک اسٹیج تھا وہاں تک چلے گئے، ہاتھ سے یوں ناپتے ہوئے ناپتے ہوئے چلے گئے اور پھر واپس اسٹیج پہ آ گئے اور فرمایا کہ ہم میں اور سور میں 10 ہاتھ کا فرق ہے. مناظرہ ختم ہو گیا، سب میں تالیاں بج گئی. تو اس لیے ماشاء اللہ بھابھی وہ لے آئیے. نیا آواز آ گیا، اچھا اور بھی دیکھ. آج کل ہم لوگوں کو بدگمانی کی بہت عادت ہے، اس کو ہم گناہی نہیں سمجھتے. مثلا کسی شخص نے کوئی بہت دن سے نہیں آیا تو فوراً یہ گمان کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے اس کو کسی نے بدگمان کر دیا اور ہم سے اس کو ویسے پہلی جیسی محبت نہیں رہی یا اس کے اندر کوئی اکڑ آ گئی، اور یہ اس طرح کی باتیں بدگمانی کی سوچنے لگتی ہیں. تو حضرت والا جب ریونین تشریف لے گئے تو وہاں ایک صاحب جو حضرت سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، حضرت جب بھی وہاں تشریف لے جاتے تھے ریونین تو وہ ضرور ملاقات کرنے آتے تھے، کئی دفعہ آتے تھے. تو اس دفعہ جو آخری 1993 کا سفر ہوا، اس کے بعد غالباً پھر نہیں ہوا، 1993 کا تیسرا سفر تھا حضرت والا کا، یہ معارف ربانی اسی کا شاید ہے، تیسرا سفر ہے. ہاں تو اس کے بعد تو وہ صاحب جو بہت محبت کرنے والے تھے وہ نہیں آئے. تو بہت سے لوگوں نے، کیونکہ وہاں کچھ سیاست بھی چلتی ہے، آپس میں کچھ چلتا رہتا ہے جیسے اختلافات، کچھ ویسے ہی کوئی ایسی چیز نہیں، کچھ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ آپس میں کھٹک سی ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ گناہ بھی نہیں کرتے، نیک بندے ہیں سب، لیکن دل میں بہت سی کھٹک آنے لگی. جو ساتھی تھے ہمارے کی کوئی بات ہے ایسی، کوئی کسی کے کہنے میں آگے ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نہ آئے ہوں اور حضرت کو کچھ خبر نہیں، حضرت والا تو خاموش سے. اس کے بعد کوئی 8-10 دن کے بعد پھر وہ تشریف لائے، بزرگ تھے، ایک سلسلے کے شیخ بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ آج اب کی تو آپ بہت دیر سے آپ سے ملاقات ہوئی، تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت میں باہر کے سفر پہ گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت خوش ہو گئے۔ پھر حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ان سے بدگمانی نہیں ہوئی کہ یہ جو ہے کہ کسی، حالانکہ حضرت والا کچھ بات نہیں معلوم تھی، ہم تو آپس میں کہہ رہے تھے، مجھے ان سے ایک لمحے کے لیے بھی بدگمانی نہیں ہوئی۔ میں نے یہی سمجھا کہ کوئی عذر پیش آ گیا ہوگا جس سے وہ یہاں نہیں آ سکے۔ آئی نے ماس سینہ چو آئی نہ داشتن، اور کفرست در شریعت ماں کی نہ داشتن۔ فرماتے ہیں ہمارے دین کا آئین تو یہ ہے کہ دین کو صاف رکھو مثل آئینے کے، اور کفر یعنی نافرمانی ہے ہمارے شریعت میں کہ دل میں کینہ یا بدگمانی رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کا دل ایسا ہی بنا دے۔ مل گیا ابھی آئے نہیں، تقسیم کرو بھائی، کچھ ان کو بھی دے دیجئے۔ ویسے پہلا والا ملا آپ کو، 31 والا نہیں ملا، 31 جاؤ سب ٹرافی لے لو، اور لے لو بھائی، جس کو نہ ملا ہو وہ لے لے۔ اچھا ٹھیک، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آ جا بھائی آ جا، لاو ٹافی ادھر لاؤ، ٹافی لوگے ٹافی لوگے ٹافی ہاں؟